حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے،
دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریما تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک و القادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرۃ، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ، صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، صلوات على محمد وآل
محمد.
برادران عزیز، بخاران محترم، سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے کہ جس پر میں اپنی گزارش آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ارشاد پروردگار ہے، اس وقت کو یاد کریں اے حبیب جب آپ کے رب نے کہا للملائکۃ ملائکہ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ کیا تو ایسے کو مقرر کرے گا، ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور جو خون ریزی کرے گا، جس پر پروردگار عالم نے کہا کہ انی عالم و مالا تعلم کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا علم محدود ہے، میرا علم وسیع ہے لامحدود ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کیا کیا حکمت ہے اور کیا کیا مسئلے تھے میرے پیشے نظر ہیں. اور ملائکہ اس موقع پر خاموش ہو گئے. پروردگار عالم کے ذمے وہ فریضہ معلمی باقی رہا. اب ظاہر ہے کہ کتنے سال گزرے، ہزار سال گزر گئے، اور پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام ان کے پتلے کو تیار کیا، تو مٹی سے تیار کیا. یہ تعبیر قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر آئی، من تین توئیں سے، یعنی مٹی، تراب، مٹی. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں جو آیت مباہلہ سے پہلے والی آیت ہے، اس آیت کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما مسئلہ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب. اللہ کے نزدیک آدم کی مثال عیسیٰ کی مثال، آدم کی مثال خلقہ من تراب، کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر اس کے بعد کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ عیسائیوں کے لیے خدا کا جواب تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو، باپ تو ہونا ہی چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تنہا ماں سے اور بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے بارے میں یہ اعلان کیا جائے کہ کوئی ان کا باپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کا باپ. یہ بڑا ویک آرگومنٹ ہے، یہ بہت ہی کمزور دلیل ہے، مگر اس کے جواب میں جو قرآن نے کہا واقعا بہت طاقتور بات ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال، تم آدم کو مانتے ہو؟ جواب ہاں. کہ آدم کے باپ تھے؟ جواب جی نہیں. کہ آدم کی ماں تھی؟ جواب جی نہیں. وہ خدا جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے تنہا مٹی سے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اگر بغیر باپ کے تنہا ماں سے عیسیٰ کو پیدا کر دے تو اس میں حیرت ہے. کیا اگر آپ انصاف سے دیکھیں تو واقعا بہت کنونسنگ آرگومنٹ ہے کہ جو اسلام نے وہاں پر دیا. مگر اس وقت جو میں نے ڈسکس کیا اس لفظ تراب کے لیے کہ ہزار سال گزر گئے، اور پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے ان کا پتلا تیار کیا. اور جب پروردگار عالم نے پتلا تیار کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جس کا ذکر آگے پروردگار عالم نے کیا کہ علم آدم الاسماء کلہا، اب ظاہر ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے ملائکہ کے ساتھ، تو پروردگار عالم نے ملائکہ کو وہ وجہ سمجھانے کے لیے کہ جب اس کا وقت آ گیا، تو کل آپ کے سامنے جو بحث میں نے گزارش کی تھی کہ اگر کوئی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے سامنے اگر چوتھے سال کی بات پہلے سال میں کر دی جائے تو قابل فہم نہیں ہوگی، قابل ادراک نہیں ہوگی، اس کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پائے گا، تو صحیح وقت کا انتظار بہت ضروری ہے۔ تو صحیح وقت کا انتظار کیا گیا اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ملائکہ کو سمجھایا۔ وہ صحیح وقت کیا تھا کہ آدم کا پتلا تیار ہو گیا، آدم کے اندر روح پھونک دی گئی، اِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب آدم کو نوک پلک سے میں نے سوار لیا اور اس کے اندر اپنی باز روح کو پھونک دیا۔ اب آپ غور فرمائیے یہ تعبیرات قرآن مجید کی، کہ جب اس کے اندر باز روح کو، اِذَا سَوَّيْتُهُ، سَوَّيْتُهُ کا مطلب ہے تصفیہ کرنا، یعنی اس کا پروپورشن صحیح کرنا۔ جس طریقے سے آپ عمارت بناتے ہیں تو عمارت کے اندر ایک تو گارا ہے کہ جو پڑا ہوا ہے، مگر اس گارے کے ذریعے سے کسی چیز کو بنانا ہے تو باقاعدہ اس کو ایون کرنے کے لیے، ایک لیول میں کرنے کے لیے آپ مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے اس کا تصویہ کر دی، یعنی جس طرح سے اس کی آنکھ بنانی تھی آنکھ بنائی، جس طرح سے اس کی ناک بنانی تھی ناک بنائی، جس طرح سے اس کے وجود کو بنانا تھا میں نے بنایا، مگر پھر اس کے بعد ابھی تو یہ مادہ ہے، صرف مادے کو سجدہ نہیں کروایا پروردگار عالم، پروردگار عالم فرماتا ہے وہ نفق تو فی ہے من روحی، اور اس کے اندر میں نے اپنی باز روح، یہ من جو استعمال ہوا ہے یہ تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، باز کے لیے، من روحی اپنی باز روح کو میں نے اس کے اندر پھونک دیا۔ جب میں نے یہ کام کیا تو پھر میں نے کہا کہ قول اوسا کے لیے، کہ جب یہ کر لوں تو اس کے بعد پھر تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ ملائکہ نے ڈو ایز ڈائریکٹڈ وہ کام کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکانا من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابھی ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو ہم اس تعلیم کے مرحلے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے ذمے تھا بطور معلم وہ فریضہ تعلیم، کہ جو ملائکہ کو بتانا تھا اور صحیح وقت پر بتانا تھا، تو اب وہ وقت آ گیا، تو اب وہ وقت آ گیا تو خدا نے کیا کیا، پھر سنیے، صحیح پروپورشن میں آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ ہے وہ امتحانی کمرہ۔ پروردگار فرماتا ہے کہ آدم کو ہم نے اسماء کی تعلیم دی سب کے سب، علما سکھا دیا آدم، آدم کو کس نے؟ اللہ نے۔ کیا سکھایا؟ الاسماء کلہا سب کے سب، ثم عرضہم پھر اس کے بعد ان کو پیش کیا، علی الملائکہ ملائکہ کے سامنے، اور ان سے یہ کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب برادران عزیز سکھایا کس کو؟ آدم کو۔ پیش کس کے سامنے کیا؟ ملائکہ کے۔ سوال کس سے کیا؟ ملائکہ سے۔ تو برادران عزیز یہ کون سا امتحان ہو رہا ہے؟ سکھایا اس کو ہے، پوچھا ان سے؟ یہ جتنے بھی جوان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اس طریقہ امتحان کو قبول کریں گے؟ یعنی خدا کے احترام میں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، مگر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے؟ علامہ آدم الاسماء کلہا، سکھایا آدم کو، پیش کیا ہے ملائکہ کے سامنے، اور پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان کے نام بتاؤ۔ تو ملائکہ کو کہنا چاہیے نا کہ اے پروردگار سکھایا اس کو ہے تو اس سے پوچھ، ہم سے کیا پوچھ رہا ہے، ہم کو تو سکھایا نہیں۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ ملائکہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو نہیں سکھایا، ملائکہ نے یہ کہا کہ ہم کو اتنا پتا ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ یعنی ملائکہ تعلیم کی نفی نہیں کر رہے کہ تو نے ہم کو نہیں سکھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے جتنا سکھایا ہے وہ تو ہم کو پتا ہے، لیکن اس کے آگے ہم کو نہیں پتا۔ یعنی یہ کیا مطلب، کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، ایک تو ہے پیپر کا آؤٹ کر دینا، اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تو پیپر آؤٹ کر دیا، ملائکہ کو بتایا ہی نہیں اور امتحان لینا شروع کر دیا، تو دس از ناٹ دا کیس، ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر تو یہ انفیئر امتحان ہوا، اور پروردگار عالم جو ہے وہ مجسم عدل ہے۔ خدا والے متعال فرماتا ہے کہ لا تظلمون فتیلا، تم پر وہ ظلم نہیں کرتا، تو پھر تو یہ ظلم ہو گیا،
قضیہ کیا ہے؟ قضیہ یہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ, نیا اسٹوڈنٹ کون ہے, نیا کینڈیڈیٹ کون ہے, نیا طالب علم کون ہے؟ نیا طالب علم ہے جناب آدم علیہ السلام. پرانے اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ وہ ہیں فرشتے. تو فرشتے پہلے سے وہاں پر موجود تھے, آدم نئے ہیں. جو نیا ہے اس کو سکھانے کی ضرورت ہے, جو ملائکہ ہے ان کو پہلے ہی سکھایا جا چکا. ناموں کی بات ہے, کچھ نام ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے سکھایا, وہ نام جن کے لیے پروردگار عالم نے نام سکھایا اور نام سکھانے کے بعد ان کو پیش کیا. تو ملائکہ تو پرانے ہیں, ان کو پہلے سے نام معلوم ہے. یہاں پر حافظے کا امتحان نہیں ہو رہا ہے, یہاں پر ذہانت کا امتحان ہو رہا ہے. اس لفظ کو اگر یاد رکھ سکیں کہ ایک ہے حافظے کا امتحان میموری کا اور ایک ہے ذہانت کا امتحان انٹلیکٹ کا. یہ امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ یہ حافظے کا امتحان نہیں ہو رہا, یہ امتحان ہو رہا ہے انٹلیکٹ کا, یہ امتحان ہو رہا ہے ذہانت کا. پروردگار عالم سمجھانا یہی چاہتا ہے کہ اے ملائکہ تمہارا حافظہ وہ تو بے مثل و بے نظیر, امکان نہیں ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی کمی ہو, مگر یہ جو امتحان میں تمہارا لے رہا ہوں جس میں تم ناکام ہو رہے ہو وہ ذہانت کا امتحان ہے. تم تکنیک نہیں کر پا رہے, تم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, تم کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے. یہ انسان کی خاصیت ہے, یہ فرشتے کی خاصیت نہیں ہے. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو میں آسان کرتا ہوں. پروردگار عالم نے کچھ نام سکھائے, آدم علیہ السلام کو اس لیے سکھائے کہ آدم تازہ وارد ہوئے میدان میں, فرشتے پہلے سے موجود تھے. وہ نام کن کے ہیں؟ اگر آپ برادران اہل سنت کی کتابیں دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی خاص نام نہیں ملیں گے, اس کے اندر آپ کو نام ملیں گے کہ سارے نام سکھا دیں کہ پروردگار عالم نے کہا کل لہا کہ سارے کے سارے. تو جب سارے کے سارے اس کا مطلب سارے کے سارے. اب اس کے اندر کیا ہے؟ کہ اس کے اندر یہ ہے, باقاعدہ کہا گیا گلاس, پلیٹ, کیڑے مکوڑے, مٹی, ذرہ, یعنی ذرے سے لے کر آفتاب تک, زمین سے لے کر آسمان تک, کائنات کی جتنی چیزیں ان سب کے نام پروردگار عالم نے سکھا دیے. کس کو سکھا دیا؟ آدم علیہ السلام. کیا واقعی کیڑے اور مکوڑوں کے ناموں کا جاننا بھی فضیلت کا باعث ہو سکتا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے کہ آپ ذرا دیکھیے. اچھا پھر اس کے بعد پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ثم عرضہم, اللہ نے ان کو پیش کیا. تو کیا ناموں کو پیش کیا؟ یہاں پر ہم کی ضمیر ہے, یہ ہم کی ضمیر عربی کے اندر ذوی القول کے لیے استعمال ہوتی ہے. بہت توجہ کیجیے گا, مجھے معلوم ہے کہ بات کو میں نے تھوڑا سطح عمومی سے بلند کر دیا, مگر مجھے آپ کی سماعت کے اوپر اعتبار ہے کہ ذرا غور فرمائیے. ہم کی جو ضمیر ہے ثم عرضہم, یہ ہم کی ضمیر ذوی القول کے لیے استعمال ہوتی ہے, اشیاء کے لیے نہیں, جانوروں کے لیے نہیں, ذوی القول کے لیے یعنی صاحبان عقل کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. یہ پروناؤن, ضمیر کا مطلب پروناؤن, یہ استعمال ہوتی ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ پہلے ہم نے اس کو سکھا دیا. کیا سکھا دیا؟ نام, سب کے سب نام سکھا دیا. یہ سب کے سب میں جو اسما کے اوپر الف لام موجود ہے اس کو نظر انداز کر دیا. یہ الف لام, الف لام عہد ہے. الف لام عہد یہ اردو والا عہد نہیں ہے, یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر میں کہوں یہاں پر موجود سب کے سب, تو یہ جو اشارہ میں نے کیا نا, اس اشارے کے ذریعے سے میں نے سب کے سب کو محتاج کر دیا اس لمٹ کے اندر کہ یہ جتنے بھی ہیں وہ اس کے اندر محدود ہیں, محتاج نہیں, محدود کر دیا, کنفائن کر دیا. یعنی ایک ہے کہ جب میں کہوں سب کے سب علی الاطلاق, اور ایک ہے میں اشارہ کروں کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب. تو سب کے سب اپنی جگہ پر باقی ہے مگر اس اشارے کے ذریعے سے محدود ہو رہا ہے. وہاں پر پروردگار عالم نے کہا کلہا, سب کے سب, مگر یہ جو اسماء ہے اس کے اوپر ایک الف لام موجود ہے. اس الف لام کا مطلب ہے یہ, یعنی ان کے سب کے سب کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیا. یہ وہ نام تھے کہ جو فرشتے پہلے سے جانتے تھے, اس لیے کہ یہ نام اجنبی نہیں تھے, یہ نام بڑے مقدس تھے, یہ نام بڑے قیمتی تھے, یہ نام ان کے تھے کہ جن کے صدقے میں خدا نے کائنات کو بنایا, یہ نام ان کے تھے جن کے صدقے میں خدا نے زمین کا فرش بچھایا, یہ نام ان کے تھے جن کے صدقے میں خدا نے آسمان کا شامیانہ قائم فرمایا، یہ نام ان کے تھے کہ جن کے صدقے میں خدا نے سورج بنایا اور اس کو تمازت عطا کی، یہ نام ان کے تھے کہ جن کے صدقے میں خدا نے چاند کو بنایا اور چاند کو خنکی عطا کی، یہ نام ان کے تھے کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے سمندر کو بنایا اور اس کو طغیانی عطا کی، یہ نام ان کے تھے کہ جن کے صدقے میں پروردگار نے دریا کو بنایا اور اس کو روانی عطا کی، یہ نام ان روشن ہستیوں کے تھے کہ جن کی روشنی اگر مقصود نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کوئی روشنی نہ ہوتی، یہ ان کے نام تھے، یہ جن کے ناموں کو فرشتے جانتے تھے، یہ نام ان کے لیے اجنبی نہیں تھے، ان ناموں کو انہوں نے جنت کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا تھا، جنت کے دروازوں پر بھی لکھا ہوا دیکھا تھا، عرش کے پایوں پر بھی لکھا ہوا دیکھا تھا، حوروں کی پیشانیوں پر بھی لکھا ہوا دیکھا تھا، تو یہ نام ان کے لیے اجنبی نہیں تھے، مگر آدم نئے آئے ہیں ان کو یہ نام سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو نام سکھائے، اور جب نام سکھا دیے تو اب امتحان کس چیز کا ہے، ابھی تو نام سکھائے، دیکھیے ملائکہ کا معاملہ کیا ہے کہ نام الگ جانتے ہیں، ہستیوں کو الگ دیکھا ہوا ہے، امتحان اس چیز کا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے ثم عرضہم، ان ہستیوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، ہستیوں کو بھی وہ دیکھے ہوئے، نام کو وہ الگ سے جانتے ہیں، امتحان کس چیز کا ہے، ام بہونی بے اسماء ہاؤلائے، اب یہ اشارہ اور نمایاں ہو گیا، ہاؤلائے اے ملائکہ ان کے ذرا نام تو بتانا، ان کو تم صادقین، اگر وہ تمہاری بات سچ ہے جو اس دن تم نے کہی تھی کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو ایک کام تو کرو، ہستیاں تمہارے سامنے ہیں، نام تم کو پتا ہے، ذرا تقدیق کر کے بتاؤ کہ کس کا نام کون سا ہے، اب دیکھیے برادران عزیز نام تو آپ کے پاس آپ کے حاضر میں موجود ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، درود بھیجیے گا محمد، یہ نام، اور ان ناموں کی تقدیق کرنی، انوار کو لا کر سامنے رکھ دیا گیا، یہ انوار ہے یہ نام، بتاؤ ان میں محمد کس کا نام، علی کس کا نام، فاطمہ کس کا نام، حسن کس کا نام، حسین کس کا نام، یہ ہے امتحان، اب برادران عزیز قضیہ کیا ہے پتہ ہے، کیس یہ کہ نام تو ہم بھی رکھتے ہیں، اس دنیا میں ہر ماں باپ اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ جو نام اس نے رکھا ہے بچہ ویسے ہی ثابت ہو، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا نام رکھے، اور رکھنا چاہیے اچھا نام، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا نام دے، تو باپ نے اپنی اولاد کا نام رکھ دیا فدا الدین، تو یہ واقعی فدا الدین ثابت ہوگا، دین پر فدا، باپ نے اپنی اولاد کا نام رکھ دیا بہادر، مگر کیا یہ واقعی بہادر ثابت ہوگا، یا کسی کی اتباع میں میدان جنگ سے بھاگنے والا ثابت ہوگا، کس کو پتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا، باپ نے اپنی اولاد کا نام رکھ دیا اچھا نام رکھ دیا عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، مگر اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے کس کو معلوم ہے کہ یہ عبد الرحمن ثابت ہوگا یا عبد الرحمن ابن ملجم ثابت ہوگا، کس کو پتا ہے کہ واقعی رحمان کا بندہ ثابت ہوگا، تو نام اچھا رکھا جاتا ہے مگر کیا وہ اچھا ثابت بھی ہوگا، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ کب ہوتا ہے کہ جب نام ہم رکھتے ہیں، ایک عام انسان رکھتا ہے، خاطی بندے رکھتے ہیں، مگر جب خدا کسی کا نام رکھتا ہے تو پھر وہ بندہ ویسا ہی ثابت ہوتا ہے جیسا اس کا نام ہوتا ہے، تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یقیناً واضح ہوا ہوگا کہ خدا اگر کسی کا نام رکھے تو پھر وہ ویسا ہی ثابت ہوگا، امتحان اسی چیز کا، یعنی اب ذرا آپ کے ذہن میں یقیناً وہ میلاد کی محفلوں میں کی گئی تقریریں آ گئی ہوں گی کہ یقیناً آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، یا مثلاً تمام ہی مجدن جتنے بھی ہیں ان سب کے نام خدا نے رکھے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ مولا کائنات تشریف لائے اور جناب سیدہ کو مبارکباد دی، اور پھر جناب سیدہ سے پوچھا کہ بنت رسول آپ نے اس فرزند کا کیا نام رکھا، سوال ہے مولا کائنات کا کہ بنت رسول آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا، جناب سیدہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتی تھی، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پہلے کوئی نام تجویز کروں، نام آپ رکھیے، تو جیسے جناب سیدہ نے کہا کہ میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتی تھی، تو مولا فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے رسول پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ تو پیغمبر اکرم آئے، سوال کیا علی بچے کا نام کیا رکھا؟ مولا نے وہی کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ اب پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ پھر میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جب بچہ وہاں کا ہے تو نام بھی اسی کو رکھنا چاہیے، اور پھر پروردگار عالم نے نام تجویز کیا، جناب جبرائیل وہ نام لے کر آئے شبیر، اور پھر وہ اس کا متبادل حسین، یہی خرضیہ امام حسن کے حوالے سے بھی، مولا کائنات کا نام علی خدا نے رکھا، پیغمبر اکرم کا نام خدا نے رکھا، شہزادی کا نام خدا نے رکھا، اور نام وہ رکھا کہ جو کردار کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب امتحان کس چیز کا ہے؟ اردہم علی الملائکہ، اللہ نے ملائکہ کے سامنے ان ہستیوں کو پیش کیا، اور اس کے بعد کہا ہم بے اونی بتاؤ، بے اسمائے ہا اولائے، ان کے نام بتاؤ، ان کو تم صادقی، اگر وہ تمہاری بات درست ہے تو ان کے نام بتاؤ، یعنی کیا مطلب؟ نام تم الگ سے جانتے ہو، ہستیوں کو تم نے الگ سے دیکھا ہوا ہے، ان ہستیوں میں ذرا ناموں کے ذریعے سے تطبیق کر کے بتاؤ کہ کس کا نام محمد ہے، کس کا نام علی ہے، کس کا نام فاطمہ ہے، کس کا نام حسن ہے، کس کا نام حسین ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ملائکہ نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک لا علم لنا، تو بے عیب، یعنی ہم تجھے کوئی الزام نہیں دیتے مالک، تو بے عیب، ہم تو ویسے ہی تیری تسبیح کرنے والے، تسبیح کا مطلب ہی ہے بے عیب ہونے کو بیان کرنا، سبحانک تو بے عیب ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے کہ جتنا علم تو نے ہم کو دیا، نام تو نے پہلے بتائے تھے تو ہم نام جانتے ہیں، ہستیوں کو تو نے دکھایا تھا ہم ہستیوں کو جانتے ہیں، مگر نام کس ہستی کا کون سا ہے یہ کوریلیٹ کرنا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم تو ڈو ایز ڈائریکٹڈ والے ہیں، یہ معلوم سے مجہول تک پہنچنا یہ فرشتے کا کام نہیں ہے، یہ حضرت انسان کا کام ہے، کہ اگر اس کو دو باتیں بتائی جائیں تو وہ ان دو کے ذریعے سے پانچ تک پہنچ سکتا ہے، اگر اس کو پانچ باتیں بتائی جائیں تو وہ پانچ سے پچاس تک پہنچ سکتا ہے، اگر اس کو پچاس باتیں بتائی جائیں تو وہ پچاس سے پانچ سو تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے غور فرمائیں، تو جب ملائکہ نے اس موقع پر سپر انداختہ ہونے کا اعلان کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، تو اب پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم اب تم بتاؤ، یہ تمہارے جوہر کے کھلنے کا وقت ہے، تمہاری عظمت کے آشکار ہونے کا لمحہ آ گیا کہ پتہ چلے کہ تم میں اور ملائکہ کے درمیان کیا فرق ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے بتا دیا، جس پر پروردگار عالم نے ناز کیا، علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اے ملائکہ میں نہیں کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے ہر غیب سے میں واقف ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے جو بتایا وہ بہت حسین ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تو نام سکھائے گئے، ہستیاں تو پہلی مرتبہ آئیں، آدم علیہ السلام نے اس سے پہلے ان ہستیوں کو نہیں دیکھا تھا، پھر یاد کیجیے ملائکہ نے نام الگ یاد کیے ہوئے تھے، ہستیوں کو الگ دیکھا ہوا تھا، آدم علیہ السلام کو نام سکھائیں، ہستیوں کی پہچان نہیں کروائی، ہستیوں کو جب پیش کیا گیا اور اب آدم علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا، اے آدم تم بتاؤ، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرنا ہے؟ ناموں کو دیکھنا ہے، اور ناموں کے اعتبار سے شخصیات کو دیکھنا ہے، اور ہر نام میں موجود صفت کی اس شخصیت کے ساتھ مناسبت کو محسوس کرتے ہوئے تدبیق کرنی ہے کہ یہ نام اس کا ہے، یہ نام اس کا ہے، یہ نام اس کا ہے۔ انہوں نے نام دیکھا محمد کا، یہ تو حمد ہی حمد ہے، تعریف ہی تعریف ہے، اور اس تعریف کے مرقع کو جب ہستیوں میں تلاش کیا تو جو سب سے زیادہ قابل تعریف نظر آیا اسی کے لیے کہہ دیا کہ نام محمد ہے، شخصیت یہ ہے کہ جس کا نام محمد ہونا چاہیے۔ جب دیکھا علی تاکہ بلندی کس میں ہے، کہ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر بلندی ہی بلندی ہے، علو کا یہ لفظ علی اس کا نام ہے، اسی کو علی ہونا چاہیے۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر شر سے دور، ہر برائی سے دور، ہر گناہ سے دور، طہارت کا مجسمہ جو طیب و طاہر ہو، لفظ فاطمہ دیکھا، شخصیت کو دیکھا، اور پھر کہا کہ اسی کو مرکز طہارت ہونا چاہیے، اسی کو طیب و طاہر ہونا چاہیے، لفظ فاطمہ کے ذریعے سے پہچان لیا کہ ان کا نام فاطمہ ہونا چاہیے، پھر کہا حسن اور حسین کا دونوں نام ملتے جلتے ہیں اور دونوں کے اندر حسن اور خوبصورتی کا ذکر ہے، تو ایسے ہونا چاہیے کہ جن کا ظاہر بھی حسین ہو، جن کا باطن بھی حسین ہو، پہچان کے کہا کہ یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے، درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ نے برادر نے عزیز غور فرمائے کہ یہ ہے تطبیق. حافظے کا امتحان نہیں تھا, حافظے کے امتحان میں ملائکہ کے شکست کھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں. ملائکہ بھی بھولتے ہیں, ملائکہ کو بھی نسیان ہوتا نہیں. یعنی جتنے متکلمین ہیں جو علم کلام کے ماہر ہیں, جہاں تک شیعہ متکلمین کا تعلق ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ملائکہ تو ملائکہ, جو انبیاء ہیں پیغمبر اکرم سنخرے ہوگا فلا تنسا, ہم آپ کو ویسا پڑھائیں گے کہ جس کے بعد آپ بھولیں گے نہیں. تو پیغمبر اکرم بھی عنایت پروردگار کی وجہ سے نہ سہو ہوتا ہے, نہ نسیان ہوتا ہے, نہ ہزیان ہوتا ہے, ان میں سے کچھ بھی رسول کو نہیں ہوتا. معاذ اللہ, ہم اس کو رسول اللہ کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, مگر جو عام متکلمین ہیں وہ اگر سہو کے بھی قائل ہوئے تو انبیاء کے بعد, نسیان کے قائل ہوئے انبیاء کے بعد. لیکن اگر فرشتوں کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرشتوں کو نسیان نہیں ہوتا, وہ بھولتے نہیں, ان کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے. تو یہ حافظے کا امتحان نہیں تھا, یہ امتحان تھا ذہانت کا, کہ ملائکہ کی ایک لمٹ ہے کہ جس کے بعد وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. صاحبان عقل ہوتے ہیں ملائکہ, مگر ویسی تدبیر کہ جیسے انسان کر سکتا ہے کہ یہ ملائکہ کے بس میں نہیں ہے. اب اس موقع پر ملائکہ خاموش ہو گئے, انہوں نے سرنڈر کر دیا. مگر وہ پہلے خاموش ہوئے تھے ادب کی وجہ سے, آج خاموش ہوئے ہیں سمجھ کر. پہلے ادب کی وجہ سے کہ خدا نے کہہ دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, انہوں نے کہا بات صحیح ہے, جو تو جانتا ہے وہ ہم کہاں جانتے ہیں, خاموش ہو گئے. مگر کیا جواب مل گیا ان کو؟ جواب مل گیا. آج جواب مل گیا؟ جواب مل گیا. اب وہ خاموش ہو گئے. اب آئے حضرت علامہ سید علی نقی نقدن صاحب علی اللہ المقام, انہوں نے ایک کوشچن ریز کیا اور بہت ہی زبردست کوشچن ریز کیا, یعنی واقعی ان کی ذہانت کو ایڈمائر کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ملائکہ تو خاموش ہو گیا مگر میں خاموش نہیں ہوتا, ملائکہ خاموش ہو گیا میں خاموش نہیں ہوتا, میں ملائکہ کا وکیل بن جاتا ہوں. تو ملائکہ نے جو باتیں کہی تھی وہ کیا تھی؟ ملائکہ نے دو اعتراض کیے تھے, اگر میں اس کو اعتراض کہہ سکوں, حفظ مراتب کے ساتھ. یعنی دو پوائنٹس ان کے تھے, اور وہ کیا تھے؟ کہ ایسے کو بنائے گا میں یوگ سے دو فیح وہ یس پہ خود دماغ, جو زمین میں فساد کرے گا اس کا علم سے کیا تعلق, یس پہ خود دماغ خون ریزی کرے گا اس کا علم سے کیا تعلق. جو پروردگار عالم نے آدم کی فضیلت ثابت کی ہے وہ تو علم کی بنیاد پر, کوئی شک نہیں, وہ تو علم کی بنیاد پر ہے. کہ علم کے اعتبار سے اگر تم دیکھو تو میں نے اس کو سکھائے نہ, تطبیق اس نے کی, یعنی اس کے اندر یہ جوہر یہ صلاحیت موجود ہے, مگر اس کا ان دو الزامات کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ دو الزامات جو لگائے گئے تھے کہ نسل آدم میں طول زمان میں قیامت تک وہ افراد آنے والے ہیں کہ جو فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے, اس کا علم سے کیا تعلق؟ اب آپ گھما پھرا کر کہیں کہ نہیں, جب علم ہوگا تو علم کی وجہ سے پھر وہ فساد بھی نہیں کرے گا اور وہ خون ریزی بھی نہیں کرے گا, یہ بات تو فیکچولی انکریکٹ ہے. اس لیے کتنے ہی علم والے ایسے ہیں کہ جو فساد بھی کرتے ہیں خون ریزی بھی کرتے ہیں. آپ نے غور فرمایا, یعنی سوال آپ کے لیے واضح ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو دو پوائنٹس تھے وہ پوائنٹس یہ تھے کہ یہ فساد کرے گا یہ خون ریزی کرے گا. پروردگار عالم نے بے شک آدم کی افضلیت کو اسٹیبلش کیا اور سمجھایا کہ ہم نے سکھایا, اور دیکھو اس نے کیسے تدبیق کی, تم تدبیق نہیں کر پائے. مگر یہ تدبیق کا نہ کرنا علم کی کوتاہی ہے, ان کا تدبیق کر دینا یہ ان کی صلاحیت ہے اور علمی صلاحیت ہے, ان کی ذہانت ہے, ان کی انٹلیکٹ ہے, مگر اس کا اس الزام کے جواب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ یہ زمین میں خون ریزی کرے گا اور زمین میں فساد کرے گا, اس کا جواب تو نہیں ہوا. تو یہ جو جواب ملا اس کے لیے بھی ملائکہ کو ہزاروں سال انتظار کرنا پڑا, اور اب جو جواب پروردگار عالم نے دیا اس کے لیے بھی ہزاروں سال انتظار کرنا پڑا. یعنی یہ کیا مطلب کہ بھائی وقت گزرا تو اتنا تم کو سمجھا دیا, اب اس کے بعد وقت گزرے گا تو ایک موقع آئے گا. یہ آدم کے ذریعے سے میں نے آدم کی فضیلت سمجھائی, اور ایک فخر آدم آنے والا ہے اس کے ذریعے سے بنی نوع آدم کی فضیلت سمجھ میں آئے گا. یعنی اب برادران عزیز قضیہ کیا ہے, یعنی حضرت علامہ جو اپنا تھیسس دے رہے ہیں واقعا قابل توجہ ہے. یا غور فرمائیے قضیہ کیا ہوا, قضیہ یہ ہوا ہزاروں سال گزر گئے اور وہاں پر نسلیں تو نہیں بدلتی ہیں, وہی جبرائیل ہیں, وہی میکائیل ہیں, وہی اسرافیل ہیں, وہی اسرائیل ہیں, وہاں نسلیں تو تبدیل نہیں ہو رہی, وہاں پر تو بڑھاپا نہیں آتا, وہاں تو یہ نہیں ہے کہ بچپن ہے پھر جوانی ہے پھر بڑھاپا ہے پھر موت ہے, نہ وہ تو ہیں, اور قیامت کے موقع پر موت آ جائے گی, یا اس سے پہلے اگر خدا چاہے تو موت دے دے, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اب وہ رات آئی کہ جب پیغمبر اکرم اپنے بستر پر علی کو سلا کر مدینہ منورہ جا رہے, رات وہ آ گئی. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا آیت نازل کی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں ایک یہ بھی تو ہے، ذرا ناز تو دیکھیے کہ انسانوں میں ایک یہ بھی تو ہے، مَنْ يَشْرِي کہ جو بیچ دیتا ہے نفسہ اپنے نفس کو، ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے۔ مگر اس آیت میں یہ من الناس، الناس بہت امپورٹنٹ ہے، انسانوں میں ایک یہ بھی تو ہے کہ جو یہ کر کے دکھا رہا ہے۔ اب برادران عزیز ذرا غور فرمائیے اس کے ذریعے سے وہ کیسے چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو برادران اہل سنت کے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، حافظ ابو نعیم اصفہانی کلیت الابرار، امام ابو حامد غزالی جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے انہوں نے بھی نقل کیا، امام سالبی انہوں نے بھی نقل کیا، ہمارے علماء نے بخیر نقل کیا ہے مگر برادران کے علماء نے بھی، اور بڑے یا چوٹی کے علماء ہیں، حافظ ابو نعیم یہ عام محدث کا نام نہیں، حافظ یعنی جو 30-40 ہزار حدیثیں سند کے ساتھ یاد رکھے ہوئے ہو اس کو حافظ کہتے ہیں، یعنی صحاح ستہ کے جو مؤلفین ہیں ان کو حافظ نہیں کہا جاتا، بخاری مسلم ان سب کو حافظ نہیں کہا جاتا، حافظ کم ہی ہوئے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی، جلال الدین سیوطی، یہ چند ہیں کہ جن کو حافظ کہا گیا، جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں، یہ حدیث کی اصطلاح انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، اور کیا کمال کی بات لکھی، کیا لکھا کہ جب پیغمبر اکرم اپنے بستر پر مولا کو سلا کر کے خطرہ حملہ ہونے والا کبھی بھی جان جا سکتی ہے، تو مولا صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تو اتنا بتا دیں کہ میرے یہاں پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی یا نہیں، وہ اپنی جان کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، وہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا میرے یہاں پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ جی ہاں، میرے یہاں سے جانے میں اور تمہارے یہاں پر سونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری جان بچ جائے گی۔ ہمارے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولا نے یہ سوال کر لیا، پیغمبر نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہاں تمہارے یہاں پر سونے سے میری جان بچ جائے گی، یعنی مولا نے سمجھا دیا کہ جان یہاں پر سونے سے بچے گی، ساتھ جانے سے نہیں بچے گی۔ دیکھیے برادران عزیز، واقعی ان کی فضائل کا پہلو تو ہے اور میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ نقطہ آپ کی خدمت میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، وہ کہنے لگے اور ہے بالکل ہے روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ بعض ازواج رسول کا یہ بیان رپورٹ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر اکرم کے چہرے کی روشنی نور اتنا زیادہ تھا کہ اگر دن میں ہماری سوئی کھو جائے تو وہ روشنی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ رات کو اگر پیغمبر اکرم آ جائیں، دن میں کھو گئے، دن کی روشنی میں نہیں مل رہی ہے، رات میں اگر پیغمبر اکرم گھر میں آ جاتے تھے تو کمرہ اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ وہ گم شدہ سوئی وہ نیڈل کو ان کو مل جاتی۔ علامہ زیدی صاحب فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ضرورت کیا تھی کہ پیغمبر اکرم اپنے پیچھے علی کو چھوڑ کر گئے، ایک وجہ تو بڑی روشن کہ تاثر یہ دینا تھا کہ پیغمبر اکرم بستر پر ہے تاکہ دشمن وہیں پر رہے، پیغمبر اکرم کو ٹریس نہ کرے، لیکن آپ غور کیجئے کہ جس کے چہرے کی روشنی اتنی زیادہ ہے اگر وہ حجرے سے چلا جائے گا تو حجرہ تو ہو جائے گا اندھیرا اور تاریخ، تو پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر اکرم حجرے میں نہیں ہے، پیغمبر اکرم اپنے گھر میں نہیں ہے، تو ضروری ہے نا کہ پیغمبر کسی ایسے کو اپنی جگہ سلا کر جائیں کہ جس کی روشنی ویسی ہی ہو جیسے پیغمبر کے چہرے کی روشنی۔ تو ضروری ہے کہ کسی ایسے کو اپنی جگہ پر سلا کر جائیں کہ روشنی میں فرق محسوس نہ ہو، تو پیغمبر اکرم نے سلا دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم نے یہاں پر تو انتظام کر دی، اب اس کے بعد پیغمبر چلے اور رات کا اندھیرا ہے، مگر پیغمبر تو جہاں جائیں گے روشنی ہو جائے گی، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے اندھیری رات ہے اور کسی کے ہاتھ میں لالٹین موجود ہے، اگر اندھیری رات ہے اور اس کے چہرے سے روشنی نہیں نکل رہی تو اندھیرے میں وہ چھپ کر نکل جائے گا، لیکن اگر اندھیری رات اور اس کے ہاتھ میں لالٹین تو لالٹین کی روشنی بھی بتا دے گی کہ وہ گیا وہ گیا وہ گیا، تو مشرکین کو پھر پتہ چل جائے گا۔ تو اب پیغمبر اکرم کے تو چہرے کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ ہر جگہ پتہ چل جائے گا کہ وہ رسول جا رہے ہیں، تو ضروری ہے نا کہ پیغمبر کسی ایسے کو ساتھ لے کر چلے کہ جس کے چہرے کی تاریکی اتنی زیادہ ہو کہ پیغمبر کی روشنی کو چھپا دے اور کہیں پر بھی یہ نہ پتا چل جائے کہ یہ پیغمبر جا رہے ہیں. درود بھیجو جو محمد و آل محمد. بات ابھی عرض کرتا ہوں مگر زیدی صاحب کی بات آ گئی تو اس کو مکمل کریں. واقع نقطہ رسی ان پر ختم تھی, اس میں کوئی شک نہیں. وہ کہنے لگے کہ جناب اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم دوبارہ سور میں پہنچ گئے, مولا کائنات وہیں پر, اور اب پروردگار عالم کو امیر المومنین کی یہ ادا پسند آئی اور اتنی پسند آئی کہ خدا خریدار بن گیا. آیت میں یہی تو ہے. تو اب یہ خطیب کا تخیل ہے. اب پیغمبر اکرم کو خدا مخاطب کر کے کہتا ہے, ایک جملہ کہتا ہے پروردگار عالم اس سونے والے کو مخاطب کر کے, اور ایک جملہ کہتا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے. کیا جملہ کا کہے سونے والے؟ یہ علامہ زیدی کا انداز ہے, میں اس طرح سے عام طور پر کلام نہیں کرتا, لیکن یہ کہ ان کا انداز ہے, اس لیے ان کی اتباع میں کہہ رہے کہ وہاں سے پروردگار عالم نے آواز دی, حجرہ رسول بستر رسول سونے والا نظر آیا. کہے سونے والے, اے سونے والے, اے سونے والے, یہ تیرا سونا ہمیں بہت پسند آیا. یہ زوما, اے سونے والے, یہ تیرا سونا ہمیں بہت پسند آیا. یہ خالص سونا, کھرا سونا, ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہے, ایسا سونا. آپ تو تاجر ہیں, آپ سے زیادہ سونا اور گولڈ کون سمجھے گا؟ کہ وہ سونے والا ہے, اس کو مخاطب کر گیا, اے سونے والے, تیرا یہ سونا ہمیں بہت پسند آیا. خالص سونا, کھرا سونا, ذرا سے بھی ملاوٹ نہیں, خالص سونا. ہم اس سونے کو خریدنا چاہتے ہیں, مگر وہ سونے والا تو سو رہا ہے. تو اب پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا, پیغمبر ہیں غار سور میں, وہاں کا کیا حبیب خجی پروردگار کیا حکم ہے؟ کہ یہ سونے والا جو سو رہا ہے خجی کا مجھے بہت پسند ہے, ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. تم درمیان میں پڑھ کر ذرا قیمت طے کرا دو, تم درمیان میں پڑھ کر ذرا قیمت طے کرا دو, تمہاری بات کو سنتا ہے, ذرا اس سے بات کرو, ہم خریدنا چاہتے ہیں, کیا قیمت ہوگا؟ پیغمبر اکرم غار میں, اور وہیں سے پیغمبر اکرم نے آواز, اے سونے والے, تیرا سونا بک رہا ہے, بیچتا ہے, خریدار موجود ہے, قیمت دینے کے لیے تیار ہے. اب وہاں سے مولا کائنات نے جواب دیا کہ جی اللہ کے رسول کیا حکم فرمایا آپ نے؟ اگر تیرا سونا بک رہا ہے, خریدار موجود ہے, بیچتا ہے, تو مولا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول خریدار ہے کون؟ کا شہنشاہوں کا شہنشاہ, کا بادشاہوں کا بادشاہ, کا خود خدا تیرے اس سونے کا خریدار ہے, کیا تو بیچنے کے لیے تیار ہے؟ کہ اگر خدا خریدار ہے تو پھر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں, میں بالکل تیار ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کہ وہ قیمت کیا لے گا, بتا قیمت کیا لے گا؟ اب یہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرا ہے, نہ مجھ سے پہلے کسی نے کہا, نہ میرے بعد کوئی کہے گا, جو کہے گا میرا ہی فقرہ دہرائے گا, اور واقعاً حق یہی ہے, انصاف یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ جب تو بیچنے کے لیے تیار ہے تو بتا تو قیمت کیا لے گا, اور وہاں پہ مولا نے جواب دیا کہ اگر خدا خریدار ہے تو پھر بھاؤ تاؤ کیا کرنا, بول تو کیا کرنا, بارگیننگ کیا کرنا, یا پھر بھی بولنا, کیا تیری مرضی ہے, تو کیا کہتا ہے, قیمت کیا لینا چاہتا ہے؟ میں قیمت کچھ نہیں بتاؤں گا, جو اس کی مرضی ہے وہ دے دے. کہ جو اس کی مرضی ہے وہ دے دے. اب مولا نے تو جواب دے دیا, اور پیغمبر اکرم نے خدا کو کہہ دیا کہ پروردگار اس نے تو تیری مرضی پر چھوڑ دیا, وہ تو کہتا ہے جو تیری مرضی ہو وہ دے دے. تو پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ جب علی نے میری مرضی پر چھوڑ دیا تو میں نے اپنی مرضی ہی کو قیمت بنا دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو میں نے اپنی مرضی ہی کو قیمت بنا دیا, بس میری مرضی قیمت ہے. اب میری مرضی میری نہیں ہے, علی کی ہے, اور علی کا نفس علی کا نہیں ہے, میرا ہے. اب میں غور خدا معطل نہیں ہوا, معاذ اللہ, کہیں اور کسی طرف بات چلی نہ جائے, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مرضی ہے پروردگار ان کے پاس. اب برادران عزیز, آپ انصاف سے مجھے بتائیے, یہ پیسے کتنی عجیب لگتی ہے کہ علی کو رضی اللہ کہا جائے یا علیہ السلام کہا جائے؟ ارے برادران عزیز, وہ کہ جو مرضی پروردگار خرید لی چکا ہے, کیا اس کے بارے میں بحث ہوگی کہ اس کو رضی اللہ کہا جائے؟ اب تو جن جن کے ناموں کے آگے رضی اللہ لگانا ہے ان کے بارے میں پہلے دیکھ لو کہ یہ سونے والا راضی ہے یا راضی نہیں ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. تو اب یہ زیدی صاحب کی بات کو ہم مکمل کریں کہ زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ مرضی تو خرید لی, اب پروردگار عالم کی طرف سے بات آئے کہ بھائی یہ مرضی کا پورا ایگزیکیوشن تو ہوگا میدان قیامت میں. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ علی, خدا یہ کہتا ہے کہ مرضی صحیح معنوں میں تو قیامت میں ایگزیکیوٹ ہوگی. کہا ابھی؟ مولا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر اس وقت تو اس وقت صحیح, مگر ابھی سودا پکا کرنے کے لیے کم سے کم کچھ بیانے میں مل جائے, کوئی چیز بیانے میں بھی تو ملنی چاہیے. تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, قیمت تو مرضی ہے مگر بیانے میں جنت تجھے دی تو تو ہو گیا مالک جنت. اب انت قسیم الجنت ورنہ, اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا, تو مالک ہے تو تقسیم کر سکتا ہے. انت قسیم الجنت ورنہ, تو مالک ہو گئے, جنت کے مالک تو ہو گئے. تو سوئے جب صبح کو اٹھے تو جنت کے مالک تھے. جنت قیمت نہیں ہے, جنت بیانا ایڈوانس پروردگار عالم کی طرف سے. اب یہ تعبیرات اسی طرح سے سننے کا مزہ ہے. اچھا اب وہ جنت کے مالک تو ہو گئے, سال گزرا, جب سال گزرا تو شادی ہوئی, بڑے گھر کی بیٹی مولا کے گھر میں آئی. پیغمبر اکرم کی بیٹی ہیں, بڑے گھر کی بیٹی ہیں, وہ مولا کی زوجیت میں عہد میں آئیں, دلہن بن کر آئیں. تو دلہن کو کچھ تو منہ دکھائی میں دینا ہے, اور علی کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. تو جب کچھ نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مالک تھے جنت کے, تو انہوں نے کہا کہ جنت کو منہ دکھائی میں دے دیا, یہ تھے مالک جنت, بیوی بنی خاتون جنت. منہ دکھائی میں جنت دے دی, کہ اور کچھ نہیں, یہ جنت تو ہے نا, جنت دے دی کہ میں نے جنت تمہیں دی, تو وہ بن گئی خاتون, یہ مالک جنت, وہ خاتون جنت. بچے پیدا ہوئے تو ملکیت ٹرانسفر ہوئی. جب بچے پیدا ہوئے تو ملکیت ٹرانسفر ہوئی, جب ٹرانسفر ہوئی تو رجسٹری کی عبارت پیغمبر اکرم نے لکھی, الحسن والحسین سیدہ شباب آگے جنم, کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. یہ رجسٹری کی عبارت تھی, وہ پیغمبر اکرم نے لکھ دی. تو اب پیغمبر اکرم جنت کے مالک, مولا جنت کے مالک, جناب سیدہ وہ تو ہیں ہی خاتون جنت, حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ, یہ سب مالک ہیں. اب آئیے ازالت الخفا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شیعہ نہیں تھے, ان کی بڑی اہم کتاب ہے جس کا نام ہے ازالت الخفا. انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا, ازالت الخفا میں بہت سی باتیں شیعوں کے اگینسٹ ہیں, مگر اسی کتاب کے اندر انہوں نے ایک جگہ, دیکھیے برادران عزیز محبت اہل بیت پر ہمارا کوئی کاپی رائٹ تو ہے نہیں, کاپی رائٹ تو نہیں. اب اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض, ہمیں تو خوشی ہوگی. تو انہوں نے لکھ دیا, انہوں نے لکھا, کیا لکھا, ازالت الخفا کتاب کا نام, لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, چھوٹا نام نہیں, بہت بڑی شخصیت ہے دہلی کے, بہت بڑے عالم. انہوں نے لکھا کہ جنت کے دروازے پر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین, یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جنت کے صدر دروازے پر محمد علی فاطمہ حسن حسین. تو یہ نام کس وجہ سے لکھے ہوئے ہیں؟ خدا نے سمجھا دیا ہے کہ یہ جنت ہے, اور یہ جنت کے مالکوں کے نام ہیں جو دروازے پر لکھے ہوئے ہیں. تو اب برادران عزیز واقعی سوچنے والی بات ہے, اب ہوگا کیا؟ ظاہر کی جنت تو جائیں گے الحمدللہ, آل محمد کے ماننے والے نہیں جائیں گے تو پھر کون جائیں گے؟ تو وہ تو جائیں گے جنت میں, جائیں گے تو جنت میں جب جائیں گے تو دروازے سے ہی جائیں گے, تو سارے جائیں گے, صرف آل محمد کے ماننے والے نہیں, سب جائیں گے, سب پہنچیں گے وہاں پر. اور دروازے پر جب جائیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے کہ لکھا ہوا کیا ہے, لکھا ہوا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین. تو ہمارے لیے تو عادت ہے, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, ہم تو جب امام باڑوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے دروازوں پر یہی لکھا ہوتا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین, یہی لکھا ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں, یہی لکھا ہوتا ہے ہمارے امام باڑوں میں, یہی لکھا ہوتا ہے. تو جب ہم دروازے پہ لکھا ہوا دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو اسی طرح کی کوئی چیز ہے, امام باڑ کا ٹائپ کی کوئی چیز ہے. تو اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ مجلس ہو رہی ہوگی, نوحہ ہو رہا ہوگا, نعت ہو رہی ہوگی, منقبت ہو رہی ہوگی, यही हो रहा होगा अंदर, तो हमारी तो आदत है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बड़ी खुशी से अंदर दाखिल हो जाएंगे। मगर वो क्या करेंगे कि जिनके निकाह इतने खस्ता और शिकस्ता है कि जो कभी अलम देखने पर टूट जाते हैं, कभी गुलजना देखने पर टूट जाते हैं, हमारी तो आदत है, हमने तो देखा ना अंदर अलग होंगे, क्या प्रॉब्लम है। मगर वो जिनके निकाह इतने खस्ता है वो डर रहेंगे, वो कहेंगे कि जनाब अंदर गए तो फिर वहां पर तो यही होगा, या अलम होगा, या खतीब होगा, या मिंबर होगा, जिक्र इन्हीं का होगा, तो अगर कोई यहाँ आ जाता है तो वहां पर भी आ जाएगा, लेकिन अगर किसी का निकाह यहाँ पर आने से टूट जाता है तो हूरों से कैसे निकाह करेगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लाइटर नोट पर बरादर ने हजी वो बात थी जो अल्लामा अज़र हसन ज़ैनी साहब ने बयान फरमाई। अब मैं बहुत तेजी के साथ वो हाफिज अबू नईम इस्फहानी और वो जो इमाम अबू हामिद गज़ाली की जो बात थी कि जिसके साथ उस सवाल का जवाब जुड़ा हुआ, हजारों साल बीत गए, पैगंबर अकरम अपने बिस्तर पर अली को सुला कर रवाना हो गए और मौला कायनात वहां पर। ये जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया अल्लामा अज़र हसन ज़ैनी साहब वाली बात, आखिरी इज़ालतुल ख़िफ़ा तो लिखी हुई, वो तो तख़य्युल है ना एक ख़तीब का। अब आइए इन रेफरेंसेस के साथ जरा आप देखिए, कमाल है, वाकई कमाल है कि वहां परवरदिगार आलम ने जनाबे जिब्राइल और जनाबे मीकाइल से कहा, ए जिब्राइल ए मीकाइल आखई तो बैनकुमा, मैंने तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया, मैंने ए जिब्राइल ए मीकाइल मैंने तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया। हिलियतुल अबरा इमाम अबू हामिद गज़ाली तफसीर सालिमी और किताबें, आखई तो बैनकुम वजअलतु अहदकुमा अतवला मिनल आखिर, मैंने तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया और तुम में से एक की उम्र ज्यादा रखी दूसरे की उम्र कम रखी। इम्तिहान लेना है ना परवरदिगार को, अब तुम बताओ कि तुम में से कौन ऐसा है, यह नहीं बताया कि किसकी उम्र ज्यादा है किसकी उम्र कम है, अब तुम बताओ कि तुम में से कौन ऐसा है कि जो अपनी जिंदगी अपने भाई के लिए फिदा करने के लिए तैयार। आपने सवाल महसूस किया, ऐ जिब्राइल ऐ मीकाइल तुम दोनों को भाई बनाए, एक की उम्र ज्यादा रखी दूसरे की जिंदगी कम है, तुम में से कौन ऐसा है कि जो अपनी बाकी जिंदगी, यानी फर्ज करो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा है, तुम फर्ज करो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा है, कौन अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अपने भाई के लिए फिदा करने को तैयार। दोनों ने कहा कि ऐ परवरदिगार हुक्म अगर हो तो बात खत्म, तो टू इज डायरेक्टेड वाला मामला है, लेकिन अगर हम पर छोड़ा जाए तो दोनों ने एक ही बात की, उन्होंने कहा कि ऐ परवरदिगार हमारी तो तमन्ना ये है कि जिंदगी ज्यादा हो तो तेरी इबादत ज्यादा कर पाएंगे, जिंदगी ज्यादा हो तो तेरी इबादत ज्यादा कर पाएंगे। क्या कहा था, नानो नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्दीक करते हैं हम तेरी तकदीस करते हैं, क्या मतलब ज्यादा रुकू कर पाएंगे, ज्यादा सजदे कर पाएंगे, ज्यादा अल्लाह अकबर कह पाएंगे, ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कह पाएंगे, इसका मतलब क्या है, फरिश्ते का तसव्वुर इबादत महदूद है, नमाज इबादत है बेशक है और बहुत अहम इबादत है, तस्बीह इबादत है और बेशक है बहुत अहम इबादत है, मगर दूसरे की मदद करना दूसरे के लिए जान कुर्बान करना का ये मलक और फरिश्ते के तसव्वुर इबादत में फॉल नहीं करता, यानी वो उसको इबादत नहीं समझ रहा। अब परवरदिगार आलम ने उनके उस तसव्वुर इबादत को बुलंद करने के लिए कहा, ऐ जिब्राइल ऐ मीकाइल हल ला कुंतुमा मिसला अली इब्न अबी तालिब, ऐ जिब्राइल ऐ मीकाइल तुम दोनों अली इब्न अबी तालिब जैसे क्यों ना हुए, क्यों ना हुए तुम दोनों अली इब्न अबी तालिब जैसे, क्या मतलब, कब मैंने उसे और मोहम्मद को भी एक दूसरे का भाई बनाया था, मोहम्मद और अली को भी मैंने एक दूसरे का भाई बनाया था। अब जरा नीचे देखो, उन्होंने जब नीचे देखा तो नजर आया कि बिस्तर रसूल पर अली सो रहे, कहा जरा देखो अली को मैंने मोहम्मद का भाई बनाया और अली अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहते हैं मुस्तफा पर, अपने आप को फिदिया बना दिया, तुम इनके जैसे क्यों ना बने, ये परवरदिगार आलम ने कहा। अब बरादरान अजीज आपने गौर किया कि खुदा क्या समझाना चाह रहा है, कि तुमने यही कहा था ये खून रेजी करेगा ये जान ले लेगा, ऐ मलाइका तुमने आज तक जान लेने वाले देखे थे, अब जरा देखो नीचे जान देने वाला मौजूद है, जान लेने वाले तुमने देखे थे अब जान देने वाले भी देखो। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं ए बेटा तुम दोनों के दोनों नीचे जाओ, اور نیچے جانے کے بعد کیا کرو؟ محفوظہ علی کی حفاظت کرو, نیچے جاؤ اور نیچے جا کر میری طرف سے علی کی, علی نے تو اپنے آپ کو فدیا بنا دیا, مگر میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں نیچے جاؤ اور نیچے جانے کے بعد علی کی حفاظت کرو. جناب جبرائیل بھی آئے, جناب میکائیل بھی آئے. جبرائیل آ کر بیٹھے علی کے سر کے پاس, میکائیل آ کر بیٹھے علی کے پیر کے پاس. تو سمجھ میں آ گیا نا کہ ان کا سر جتنا مقدس ہے ان کے پیر بھی اتنے ہی مقدس ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے, کیا یہ سزا کے طور پر بھیجا ہے جناب جبرائیل کو اور جناب میکائیل کو؟ علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ کہ کیا یہ سزا کے طور پر بھیجا ہے؟ سزا کہاں, اب تو علم اور بڑھ گیا, اب تو اور معرفت میں اضافہ ہو گیا. وہ آدم کی معرفت تھی کہ جس کے ذریعے سے فرشتوں کے اوپر ان کی افضلیت ثابت ہوئی تھی, وہاں پر آدم کی افضلیت بھی ان کی معرفت کی وجہ سے ثابت ہوئی تھی, اور یہاں پر جبرائیل اور میکائیل کا بھی رتبہ بلند ہو گیا علی کی معرفت کی وجہ سے. یہ آئے ہیں, اب آپ مجھے بتائیے سزا کے طور پر تو نہیں آئے, علی کی معرفت بڑھتی جا رہی, پہچانتے جا رہے ہیں. تو اب ان کا نیچے آنا, اس کو کیا کہا گیا؟ یہ علامہ کے جملے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھیے گا معراج صرف ایک انداز کی نہیں ہوتی, جب زمین والوں کی معراج ہو تو ان کو عرش پر بلایا جاتا ہے, جب وہاں والوں کی معراج ہو تو انہیں علی کے قدموں میں بھیجا جاتا ہے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد کا. آپ نے اندازہ کیا, تو اب یہ آ گئے اور اب آئے ہیں, تو اب کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ جبرائیل بھی آ گئے, میکائیل بھی آ گئے. اب دیکھیے برادران عزیز, اب ملک کے تصور عبادت میں ترمیم ہو گئی. پہلے ملک یہ سمجھ رہا تھا کہ نصب پہ ہم دیکھ مقدس الگ, یہی عبادت ہوتی ہے اور ہوتی ہے, کوئی میری بات سے غلط مطلب نہ نکالے. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, تسبیح عبادت ہے, حمد عبادت ہے, تقدیس عبادت ہے, لیکن صرف یہی عبادت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. تو ملک کا پہلے تصور عبادت محدود تھا, مگر اب جب جبرائیل اور میکائیل آ گئے یہاں پر تو ان کا تصور عبادت بلند ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے, رکوع کا نام نہیں ہے. کیا مطلب؟
اب اگر پروردگار عالم کہے گا کہ جا کر وضو کا پانی لے جاؤ تو یہ منع نہیں کرے گا, اگر خدا کہے گا جاؤ درسی بن کر چلے جاؤ یہ منع نہیں کرے گا, اگر خدا کہے گا کہ جاؤ سہرا کے چکی کو پیسنے کے لیے اس کو حرکت دو یہ منع نہیں کرے گا, اور اگر کہا جائے کہ حسین کے چولہے کو چھلاؤ تو یہ منع نہیں کرے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ عبادت کے اندر اتنی مسکت ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد.
ایک مرتبہ اور درود بھیجیں محمد والے محمد. اب جناب جبرائیل آتے ہوئے, جناب میکائیل بھی آ گئے, اور انہوں نے کیا کہا مولا کو مخاطب کر کے؟ جملہ سنیں گے, بخن بخن, پریشان مت ہوئیے, جو بول رہا ہے اس کو بھی دیکھیے, لفظ میں کوئی خرابی نہیں ہے. بخن کا مطلب ہے مبارک, بخن بخن, مبارک ہو مبارک ہو. مولا کو مخاطب کر رہے ہیں, من مثلوں کا یبنا ابی طالب, اے فرزند ابو طالب کون آپ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو. من مثلوں کا یبنا ابی طالب, یباہی بک اللہ الملائکہ. کہ علی اے ابو طالب کے فرزند آپ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کر رہا ہے؟ یہی کہا تھا نا کہ اللہ کن تم مثل علی ابن ابی طالب, تم ابو طالب کے بیٹے علی جیسے کیوں نہ ہوئے اے جبرائیل اے میکائیل. انہوں نے کیا کہا؟ بخن بخن, آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو. من مثلوں کا, کون آپ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب جبرائیل اور جناب میکائیل. یہ یاد رکھیے گا, متکلم کے بدلنے سے کلام کی حدود بدل جاتی. انہوں نے کیا کہا؟ من مثلوں کا, آپ جیسا کون ہو سکتا ہے, آپ جیسا کون ہو سکتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے اگر آپ کہیں نا کسی کو کہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے, آپ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا, تو آپ نے دیکھے ہی کتنے, آپ نے دیکھے ہی کتنے. اگر کوئی کہے کہ یہ زمین, اس کا کیا کہنا ہے, اتنی خوبصورت زمین میں نے دیکھی نہیں, تو آپ نے زمینیں دیکھی ہی کتنی ہیں؟ آپ نے پوری دنیا کی زمینیں دیکھی ہیں کہ نہیں دیکھی؟ تو آپ کا یہ کہنا, جتنی زمینیں آپ نے دیکھی ہیں ان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسی زمین نہیں. اگر آپ کہیں کہ اس جیسا حسین نہیں ہے تو جتنے حسین آپ نے دیکھے ہیں ان کو کمپیئر کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا حسین کوئی نہیں ہے. آپ نے کتاب پڑھی کہا اس جیسی کتاب نہیں ہے, تو آپ نے کتابیں ہی کتنی پڑھی ہیں, جتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سب سے بہترین کتاب یہ ہے. مگر جب فرشتہ کہہ رہا ہے تو وہ فقط آج کے دن اس دنیا میں نہیں آیا ہے, وہ تو ابتدا سے لے کر قیامت تک سب کو دیکھ رہا ہے, اور سب کو دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے من میں سلوکا اے علی آپ جیسا کون ہو سکتا ہے. تو اگر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ نبیوں میں کوئی علی جیسا, نہ رسولوں میں کوئی علی جیسا, نہ اولیاء میں کوئی علی جیسا. علی ان سب سے افضل قرار پاتے ہیں, علی سے افضل بس وہی ہوگا کہ جس کے لیے علی اپنی جان قربان کر رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. علی سے افضل تو بس وہی ہوگا کہ جس کے لیے علی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا, اپنے آپ کو فدیہ بنا دیا. اب برادران عزیز انصافاً ایک مسئلہ رہ گیا, اور وہ کیا کہ آپ مجھے انصاف سے بلی یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ تم نے فساد کرنے والے دیکھے ہیں, تم نے جان لینے والے دیکھے ہیں, مگر تم نے مجسم معصوم نہیں دیکھا, تم نے مجسم عدل کے نمونے نہیں دیکھے, تم نے جان دینے والے نہیں دیکھے, جان فدا کرنے والے نہیں دیکھے. اب ملک کو اس کا جواب بھی مل گیا, لیکن اب ایک پرابلم یہ آ گئی کہ دیکھیے ایک ہے علم معنی و بیان, بلاغت, فصاحت, اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور وہ ہر زبان میں ہوتے ہیں, اور کچھ اصول بڑے یونیورسل ہوتے ہیں. وہ کیا یہ جو یہاں پر کہا پروردگار عالم کی طرف سے مقرر ان فرشتوں نے من مثل کا یبنا ابی طالب, اے ابو طالب کے فرزند آپ جیسا کون. غور کیجئے فساد و بلاغت کا ایک اصول ہے, وہ کیا ہے کہ جب تعریف کرنی ہو نا اور کوئی مذمت کا پہلو موجود بھی ہو تو اس موقع پر اس مذمت کے پہلو کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. غور کیا یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اس تک پہنچ جائیں اور کاش کے پہنچ جائیں اور یقیناً آپ پہنچیں گے کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ مذمت کا اگر کوئی پہلو ہے تو اس کو تعریف کے موقع پر بیان نہیں کیا جاتا, یہ بلاغت کے خلاف ہو. اور یہ ہر زبان میں, عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, پنجابی میں بھی ہے, انگریزی میں, ہر زبان میں یہ اصول ہے کہ اگر تعریف کے موقع پر ذم کا کوئی پہلو, مذمت کا کوئی پہلو, اینی پوائنٹ آف کنڈمنیشن اس کو ڈسکس کیا جائے, اگر ہو تو بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا. اور یہاں پر فرشتے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں مولا کے ناموں کی کوئی کمی نہیں ہے, مولا کے نام میں علی بھی ہے, حیدر بھی ہے, امیر المومنین بھی ہے, امام المتقین بھی ہے, اسد اللہ بھی ہے, الغالب علی کل غالب بھی ہے, مگر ان تمام ناموں کو چھوڑ کر جو ابو طالب کا حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے یہ کچھ تو سمجھا رہا ہے نا. فرشتوں کا ابو طالب کا فرزند کہہ کر یہ جملہ کہنا کہ من مثلو کا آپ کیسا کون ہو سکتا ہے اے ابو طالب کے بیٹے, یہ اعلان ہے کہ ابو طالب اس بڑے باپ کا نام ہے کہ جس کا ذکر کبھی بھی مدحہ اور تعریف کے خلاف نہیں ہوا کرتا. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اور پھر ایک دوسرا رخ بھی, ایک تو یہ کہ پروردگار چاہتا تھا کہ فرشتے ابو طالب کا حوالہ دے, خود خدا نے بھی ابو طالب کا حوالہ دیا, اللہ تم تمہیں مثلا علی ابن ابی طالب, تم دونوں کیوں نہ ہوئے ابو طالب کے بیٹے علی جیسے. فرشتے آ کر کہہ رہے بخن بخن من مثلو کا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے فرزند. تو ایک پہلو تو یہی کہ فرشتے احسان فراموش نہیں ہے, انسان احسان فراموش ہو سکتا ہے, ملائکہ احسان فراموش نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ ابو طالب کون ہے کہ جس نے دین پر احسان کیا. اور دوسرا پہلو کیا ہے, دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ تربیت کس کی تھی, یہ تربیت کس کی تھی, سکھایا کس نے تھا, یہ کس نے سکھایا تھا کہ اس طرح سے بستر رسول پر لیٹا جائے. 3 سال سے زیادہ جو شیب ابی طالب میں وقت گزارا ہے بنی ہاشم میں, اس موقع پر حضرت ابو طالب کا یہ طریقہ کار تھا. سیرت کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ حضرت ابو طالب کا طریقہ تھا, جناب جعفر, جناب عقیل, جناب طالب, جناب امیر المومنین. گھروں میں نہیں ہے بنی ہاشم, گھاٹیوں میں چلے گئے. شیب ابی طالب اسی لیے اس کو کہا گیا شاب یعنی گھاٹی, تو وہاں پر ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, مگر کوئی تو جگہ ہے کہ جہاں پر ابو طالب کے بیٹے سو رہے, اور کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم آرام فرمائے. ہر رات پیغمبر اکرم کا دفاع کرنے کے لیے, پیغمبر اکرم کی جان بچانے کے لیے, کہ رات میں اگر حملہ ہو تو پیغمبر کو نقصان نہ ہو, جناب ابو طالب کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کو بیدار کرتے, اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بیدار کرتے, پیغمبر کی جگہ پر اپنے بیٹے کو سلاتے, پیغمبر اکرم کو بیٹوں کی جگہ پر سلاتے. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی مارا جائے تو میرا بیٹا مارا جائے, اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. 3 سال کی یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب شب ہجرت پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر لیٹنے کو کہا تو علی ابن ابی طالب نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. معصوم امام ہے, ولی خدا ہے اور ابو طالب کی تربیت ہے. تو فرشتوں نے یہ سمجھایا کہ جب یہاں پر علی کا مرتبہ اور مقام ہم بتا رہے ہیں تو اس کو فراموش نہیں کر سکتے کہ جس نے علی کی ایسی تربیت کی تھی. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. اور اب ذرا دیکھیے برادران عزیز منزل مصائب پر, کہ وہ ابو طالب کی تربیت ہے کہ جو نسلوں میں آئی تو پھر قربانی دینے کا حوصلہ 6 ماہ کے علی اصغر ہو گیا. نسلوں میں قربانی کا جذبہ آ گیا. وہ علی کون آپ جیسا ہو سکتا ہے اور یہ علی اصغر کون آپ جیسا ہو سکتا ہے. کتنا یاد کیا ہے سید سجاد نے اس 6 ماہ کے ننھے مجاہد کو. آپ جانتے ہیں کربلا کی شام کی کچھ مصیبتیں ہیں کہ جس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا. ہر مصیبت بہت اہم مگر کچھ مسائل خاص طور پر ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا, پیاس کو یاد کیا گیا. الشام 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 سب سے زیادہ مصائب شام میں ہیں. اوقات و ذلیل فی دمشق, ہمیں اس طرح سے بے توخیر کیا جا رہا تھا دمشق میں کہ جیسے ہمارا کوئی والی اور وارث نہ ہو. انہی مسائل میں ایک مصیبت شہزادہ علی اصغر کی. لٹا بقافلہ مدینہ منورہ آ گیا, امیر مختار کا کوفہ میں قیام ہے, خروج ہے, اور جس کے نتیجے میں قاتلان حسین کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور تحقیق کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. کوفہ سے ایک شخص آیا, سید سجاد سے ملاقات کی مدینہ منورہ میں, اور سید سجاد نے سوال کیا کوفہ کا کیا حال ہے, مختار کا کیا حال ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا مختار کوفہ میں کربلا کے شہداء کے قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں, اعتراف جرم کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں تحقیق کرتے ہیں. سید سجاد نے یہ سنا, اپنا سر جھکا دیا, کچھ دیر کے بعد اپنا چہرہ بلند کیا اور پوچھتے ہیں ہرملا پکڑا گیا, ہرملا گرفتار ہوا. وہ شخص کہتا ہے مولا میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے قاتل کے بارے میں. سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا, اجرکم اللہ, وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا, وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار, ہم اصغر کے اس معصوم خون کو نہیں بھول سکتے اور اصغر کے قاتل کو بھی فراموش نہیں کر سکتے. یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا ابھی ہرملا تو نہیں پکڑا گیا. اس موقع پر سید سجاد نے ہرملا کو بدعا دی, جو بہت کم ہے تہذیب آل محمد بدعا دینا, مگر بدعا دی سید سجاد نے ہرملا کو. یہ شخص آ گیا مدینہ منورہ سے واپس کوفہ, اور جب کوفہ میں داخل ہوا اور دربار جہاں لگا ہوا تو وہاں پہنچا مختار بیٹھے ہوئے, اس نے دیکھا کہ ہرملا کو گرفتار کر کے لایا جا رہا. جیسے ہی اس نے ہرملا کو گرفتار دیکھا بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر. مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں, مگر اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کا کوئی خاص سبب کا امیر میں کیا بتاؤں, میں ابھی مدینہ منورہ سے آیا ہوں. مدینہ میں سید سجاد نے کسی اور کے بارے میں سوال نہیں کیا, صرف ہرملا کے بارے میں پوچھا. جب میں نے بتایا کہ ہرملا گرفتار نہیں ہوا تو سید سجاد نے اسی ہرملا کو بدعا دی, اور یہاں میں آیا ہوں اور میں نے ہرملا کو گرفتار دیکھا, میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا, میں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا. مختار نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اب ہرملا سے کہتے ہیں مختار اے ہرملا بتا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا. ہرملا ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر جو سزا دینی ہے دے دے, مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے, مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا ہے, تجھے بتانا پڑے گا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. ہرملا انکار کرتا ہے, مختار اصرار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہورملا کہنا شروع کرتا ہے، اے امیر میرے پاس کل 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے۔ اے امیر 7 تیر تھے، 4 تو نشانے پر ہی نہیں لگے، ہاں 3 تیر تھے اور تینوں 3 بھال کے تھے، سہ شوبہ تھے، وہ 3 تیر نشانے پر لگے۔ مختار کہتے ہیں بتا تو نے پہلا تیر کس پر چلایا؟ ہرملا کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشک سکینہ بھر کے خیموں کی طرف آیا، مجھے عمر صاحب نے کہا اے ہرملا یہ مشک خیموں تک جانی نہیں چاہیے، پہنچنی نہیں چاہیے۔ اے امیر اس موقع پر میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا ہے تو وہ تیر جا کر بےبس ہو گیا مشک سکینہ میں، مشک سکینہ چھن گئی، پانی بہہ گیا، عباس کے بازو تو کٹ چکے تھے، عباس زمین کربلا پر گرے۔ ہرملا بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ ہرملا نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر پر چلا گیا۔ کہتا ہے کہ اگلا تیر میں نے اس وقت رہا کیا، یہ وہ وقت تھا کہ جب حسین زخمی تھے اور سلجھنا پر ڈگمگا رہے تھے مگر گر نہیں رہے تھے، زخمی تھے مگر گر نہیں رہے تھے، کچھ بھی کر لیا گیا حسین جھنجھنا سے زمین پر نہیں آئے۔ اس وقت عمر سعد نے کہا اے ہرملا کچھ ایسا کر کہ حسین جھنجھنا سے زمین پر آئے۔ اے امیر اس وقت میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جھوڑا اور جب رہا کیا ہے وہ تیر جا کر بےبس ہوا حسین کی پیشانی پر، حسین کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون کا فوارہ چھٹا اور پھر اس کے بعد حسین زین فرس پر باقی نہیں رہا، زمین کربلا پر گرے۔ تو میں نے کل گزارش بھی کی تھی کہ زمانے کی امام کی فریاد تھی کہ میرا سلام ہو اس پر تو جب زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا۔ اور اب مختار کہتے ہیں بتا دے تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ اور ملا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں من پوچھ کے میں نے کس پر چلا، کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ اور ملا کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین کہہ رہے تھے کہ اے فوجی اشکیا تمہاری نظر میں اگر کوئی قصور ہے تو میں ہوں، اس بچے کا کیا قصور، اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، ارے یہ 3 دن کا پیاسا بچہ ہے، آگے بڑھو اس کو پانی کے چند قطرے پلا دو۔ مگر امیر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو میں نے ریت سارے کربلا پر بچے کو لے جا دیا۔ بچہ کربلا کی گرم ریت پر تڑپتا رہا مچلتا رہا مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے پھر بچے کو گود میں لے کر کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو۔ بچے نے اپنا رخ کیا فوج کی طرح، سوکھی زبان نکالی، سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع ہوا۔ فوج نے تلاقم تو مٹ گیا لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا۔ اس موقع پر عمر سعد نے کہا یا ہرملا ایکتا کلام الحسین، اے ہرملا ایسا کچھ کر کے حسین کا بیان کٹ کر رہ جائے۔ اے امیر اس وقت میں نے 3 بھال کا تیر کمان کے جوڑا، یہ 3 بھال کا تیر وہ ہے جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں گھوڑے کی گردن اور کہاں اصغر کا ننھا گلا۔ اس کے بعد میں نے تیر رہا کیا، مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ہرملا کہتا ہے فتکلم الصبی والا یا نہیں الامام، وہ بچے کو تیر لگنا تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا، بچہ چھن گیا، زبا ہو گیا، باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا، اور حسین نے بچے کا لہو اپنے چلوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کہ میں اسی طرح اپنے نانا رسول خدا سے ملاقات کروں گا۔ حسین بس آگے جاتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے، ربا کا جملہ تھا رتن نے بتایا و تسلیم الامر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارنا اس قلیل تبسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، خالد بن واسطہ محمد و آل محمد کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز میں فرقہ واریت پھیلانے والے شر اور فتنہ پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمم کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ایک مومن کو فالج ہو گیا ہے، تمام بیماروں کے لیے خاص طور پر ان کے لیے دعا ہے، پروردگار انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما۔